الحمد لله بكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے حلال بھی بہت واضح ہے اور حرام بھی بہت واضح ہے، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہات کہلاتی ہیں، شبہ میں پڑ جاتا ہے بندہ. لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے انسان اس کے بارے میں نہیں جانتے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا. ومن وقع في شبهات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، وقع في الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا. کرائی جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے، یرعا حول الحما، کہ جو چراگاہ کے قریب قریب اپنے جانوروں کو چرا رہا ہوتا ہے. اب جو چرواہا بادشاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چرا رہا ہو تو ان قریب اس کا جانور چراگاہ میں بھی چلا جائے گا. الا وان لكل ملك حما، الا وان حما الله محارمه، جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے محارم ہے. یعنی جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں بندے کو چاہیے کہ ان کے قریب بھی نہ جائے. علاوہ ان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. واذا فسدت، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلو، تو پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سنورتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے. اس لیے اس لوتھڑے کو، اس دل کو سنوارنا ہمارے ذمے ضروری ہے. ہمارے اقابر کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ امور دینیہ میں بہت احتیاط فرماتے تھے، ہر چیز میں احتیاط فرماتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے تو اس کو چھوڑ کے اس چیز کی طرف آ جو جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جہاں شک پڑ جائے کسی معاملے میں تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. حرام سے بچنا فتویٰ کہلاتا ہے اور مشتبہات سے بچنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے. رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتلایا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا اور ان سے کہا کہ اچھا بات کیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، چراغ بجھاتے تو نہیں ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ علی آپ نے ٹھیک کہا، مگر یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اور آپ ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے. اتنی بات میں بھی احتیاط کہ بیت المال کے پیسے کا تیل کیوں جلے جبکہ ہم پرسنل باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خوشبو آئی مال غنیمت میں، اب اس کو تقسیم کرنا تھا. تو بیوی نے کہا کہ مجھے دے دیجئے، میں تقسیم کر دیتی ہوں. فرمایا نہیں، کوئی اور کرے. تو بی بی بڑی حیران ہوئی، حضرت کیا آپ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ میں بددیانتی کروں گی؟ فرمایا نہیں، تم دیانتداری کی اس کو تقسیم کرو گی، لیکن جب تم تقسیم کر رہی ہوگی اس وقت جو تمہیں خوشبو آئے گی وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ اتنی باریک بینی سے وہ مسائل کو دیکھتے تھے کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو جائے، اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو عزتیں عطا فرمائی تھی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. مسئلہ پوچھا کہ حضرت چاندنی رات تھی اور میں سوت کات رہی تھی. پہلے زمانے میں کاٹن سے چرخے کے ساتھ سوت بناتے تھے، پھر اس سے کپڑے بنتے تھے. تو میں چاندنی رات میں بیٹھی کات رہی تھی، اتنے میں بادشاہ وہاں سے گزرا گلی سے، اور بادشاہ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے شاہی چراغ اٹھائے ہوئے تھے، یعنی اس وقت بجلی تو ہوتی نہیں تھی، تو بادشاہ جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ جو گیس تھے وہ ساتھ چلتے تھے، کچھ لوگ سر پہ اٹھاتے تھے، روشنی کا انتظام ہوتا تھا. تو کہنے لگی کہ مجھے احساس نہ ہوا، تو وہ روشنی آئی اور ویزیبلٹی بڑھ گئی اور میں سوت کاتتی رہی. جب وہ گزر گئے گلی سے تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اس روشنی میں سوت نہیں کاتنا چاہیے تھا، یہ تو بادشاہ کی روشنی ہے اور میرے لیے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا میرے لیے وہ حرام ہے دھاگا جو میں نے روشنی میں بنا، یا سارا دھاگا حرام ہے؟ تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تو سارا دھاگا اللہ کے راستے میں دے دے، چھوڑ دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بیٹا سن رہا تھا. جب وہ عورت چلی گئی تو آیا، ابا جی آپ نے عجیب جواب دیا، اگر حرام بھی ہوا تو وہ حرام ہوا کہ جو اس روشنی کے اندر بنایا گیا. سارا دھاگا تو اس نے روشنی میں نہیں بنایا، وہ تو چاند کی روشنی میں بنا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں یہ مسئلہ پوچھنے والی عورت کون ہے؟ اس نے کہا حضرت کون ہے؟ کہنے لگی کہ اس کا مسئلہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تقوی والی عورت ہے، تو جا اور پتہ کر کہ یہ عورت کون تھی. چنانچہ بیٹے نے جا کے پتہ کیا تو وہ عورت جو تھی وہ داؤد طائی رحمت اللہ کی ہمشیرہ تھی. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا اس گرانے کے لوگوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ یہ تقوی اختیار کریں اور پورے مشتبہ مال کو اللہ کے راستے میں دے دیں. محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ گھی کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس 40 مٹکے گھی کے آئے اور ایک مٹمے میں سے چوہا نکل آیا. اب ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس مٹکے میں سے نکلا، اور جو نگران تھا اس کو یاد بھی نہیں تھا. چنانچہ شک میں پڑ گئے تو انہوں نے 40 مٹکے گھی کے دے دیے اللہ کے راستے میں، خود ان کو استعمال نہیں کیا کہ مجھے اب اس میں شبہ پڑ گیا ہے کہ کون سا گھی ٹھیک ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہے. محمد ابن سیری رحمت اللہ علیہ اور اون بن عبداللہ اکٹھے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پانی تھا، کیچڑ ہوتا ہے نا جیسے، اور کیچڑ کے اوپر کسی نے کھجور کا تنا رکھ دیا تھا، تو لوگ کھجور کے تنے کے اوپر سے گزر کے جا رہے تھے، یعنی وہ پل کا کام دے رہا تھا. اب محمد ابن سیری تو اس پل کے اوپر تنے کے اوپر سے گزر گئے، اور اون بن عبداللہ اس کیچڑ کے اندر سے گزرے. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کھجور کا تنا استعمال نہیں کیا. فرمانے لگے مجھے کیا پتا کس بندے نے رکھا ہے اور کس نیت سے رکھا ہے، تو میں کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے کیسے استعمال کر سکتا ہوں. اتنا بھی احساس کرتے تھے کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس کام میں ناجائز ہونے کا شبہ ہوتا ہو. ہم نے اپنی زندگی میں حضرت باب جی عبداللہ کو دیکھا، وہ بالکل اسی طرح زندگی گزارتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، ذرا کسی چیز میں شبہ ہو جاتا تو فوراً اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسم ما حاک فی الصدر، کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو سینے میں کھٹکے. جب کوئی چیز سینے میں کھٹکتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کی بات ہوتی ہے. شریعت نے دیکھو کام کتنا آسان کر دیا. ہر بندہ ہر وقت تو مفتی کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن اندر ایک مفتی موجود ہے جس کو دل کہتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. میں نے بابو جی عبداللہ کو دیکھا اکثر دہی سے روٹی کھاتے تھے، سالن استعمال ہی نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ بابو جی آپ سالن استعمال نہیں کرتے، فرمانے لگے مجھے کیا پتا اس میں کیسا گھی استعمال ہوتا ہے، کس بندے نے اس کو پکایا اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس لیے میں دہی سے کھا لیتا ہوں چونکہ دہی تو ٹھیک ہوتی ہے. ایک ہفتہ بابو جی کو بخار رہا اور ایک ہفتہ میں نے دیکھا کہ وہ دہی کے ساتھ دو تین لقمے تھے وہ کھا لیا کرتے تھے بس. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، بابو جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یا تو بندہ حرام کھائے گا یا اس کو حرام کی ہوا ضرور پہنچے گی. تو میرے خیال میں وہ زمانہ آ نہیں گیا، ہر جگہ سود، گورنمنٹ کے کھاتے سود کے، گورنمنٹ کی تنخواہیں سود کے کھاتوں سے، بینکوں سے، ہر بندے کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سود پہ. تو آج وہ وقت آ نہیں گیا. تو بابو جی یہ سن کر رو پڑے اور پھر فرمانے لگے کہ بھائی جتنی بھوک ہوتی ہے اس سے بھی کم کھاتے ہیں اور پھر اس پہ بھی روتے رہتے ہیں، جتنی بھوک ہوتی ہے اس سے بھی کم کھاتے ہیں اور پھر اس پہ بھی روتے رہتے ہیں. اب کیا کریں، زندہ تو رہنا ہی ہے نا. حالانکہ اتنی احتیاط کرتے تھے اس کے باوجود روتے تھے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ کھا لوں کہ جو مشتبہ ہو اور میرے اندر کا جو روحانی معاملہ ہے وہ خراب ہو جائے. اس لیے کھانے پینے میں اور ایسے معاملات میں ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. البتہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب بندہ ایسا تقوی اختیار کرتا ہے نا تو پھر شیطان کئی مرتبہ اس میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، وہ پھر دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نہیں میں تو یہ بھی نہیں کھاؤں گا، یہ بھی نہیں کھاؤں گا، یہ بھی نہیں کھاؤں گا. بھئی آپ نہ کھائیں مگر دوسروں کو کم نہ سمجھیں، دوسرے آپ سے افضل ہیں، بہتر ہیں. چنانچہ جس زمانے میں ہمیں یہ جنون چڑھا ہوا تھا اس زمانے میں ہم نے گھر والوں کو خوب ستایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، اس نے میرے کپڑے کیوں دھوئے، میں نے نہیں پہننے، میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. امی ہر وقت جو ہے پریشان رہتی تھی، سمجھاتی تھی بیٹا تم گھر میں زندگی ایسے نہ گزارو، لوگوں کے دل دکھتے ہیں. اور مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی، دکھتے ہیں تو دکھتے رہے، میں نے تو دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. چنانچہ اس زمانے میں ہم پھل بالکل نہیں کھاتے تھے کیونکہ بے باطل کا ڈر تھا کہ باغ جو ہوتے ہیں نا پھلوں کے، وہ سیزن سے پہلے ٹھیکے پہ دے دیے جاتے ہیں، اور اگر مال موجود ہی نہ ہو تو اس کی بے کرنا یہ باطل ہوتی ہے. اور آج کل تو عام ہے یہ، اس لیے عام پھل نہیں کھاتے تھے، دوسرے پھل نہیں کھاتے تھے. کوئی دیتا بھی تھا جتنے مرضی خلوص سے، جی نہیں کھانا ہم کیوں کھائیں، کھانا ان کا ہے، پیٹ تو ہمارا ہے نا، ہم زہر کسی کے کہنے پہ کیوں پئیں گے. چنانچہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا احمد خشان، عربی تھے، ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھتے تھے، وہ میرے بہت محبت کرنے والے دوست تھے. وہ ایک دفعہ گیا اپنے پروفیسر کے گھر، اور پروفیسر کے گھر کنو کا درخت لگا ہوا تھا، تو پروفیسر نے اسے کہا کہ یہ چونکہ میرے گھر کا درخت ہے تو میرے پاس اختیار ہے اس کا، میں اس کا پھل آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، آپ لے جاؤ. تو وہ کنو لے کے آیا اور دور سے مجھے پکارتا آیا میرا نام لے کر کہ آپ کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہاں ہیں. میں نے پوچھا ہوا کیا ہے، کہتے آئی ہیو براٹ اے حلال کنو فار یو، میں تمہارے لیے حلال کنو لے کے آیا ہوں. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ احمد خشان کی شادی ہو گئی، یعنی ہمارا ایک سال رہتا تھا انجینئرنگ کا آخری. اس کے والد چونکہ بہت امیر آدمی تھے فلسطین کے، تو انہوں نے بیٹے کی شادی کر دی، اور شادی بھی اس کی کسی وزیر کی بیٹی سے ہوئی. پھر وہ اپنی بیوی کو لے کے لاہور آیا، مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور رہنا شروع کر دیا. اب وہ کبھی ہمیں ملتا تو کہتا کہ میرے دل میں بڑی حسرت ہے کہ میں اپنے گھر میں آپ کی دعوت کروں. تو ہم کہتے تھے ٹھیک ہے، آپ جب دعوت پہ بلائیں گے ہم ضرور آئیں گے، کیونکہ حق المسلم علی المسلم خمس، دعوت جو ہے اس کو قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. اب اس بچے نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کیسے روٹی پکانی سکھائی یا کیسے اس کو سالن پکانا سکھایا. ایک دن آیا جی کہ فلان دن آپ دعوت پہ میرے پاس آئیں. ہم نے کہا بہت اچھا، ہم آ جائیں گے. اب ہم دعوت پر دو بندے اس کے گھر چلے گئے. اس نے دسترخوان لگایا اور کئی قسم کے کھانے بنائے، مٹن کڑائی بھی بنی ہوئی اور فلاں بھی بنا ہوا، فلاں بھی بنا ہوا، پلاؤ بھی پکا ہوا، بہت کھانے بنے ہوئے تھے. اب ہم نے دیکھا تو ہم نے اس سے ایک سوال پوچھا، بھئی یہ بتاؤ یہ آپ نے گوشت کہاں سے خریدا ہے؟ اس زمانے میں پورے لاہور میں صرف ایک کسائی تھا جس سے ہم گوشت لے کے پکایا کرتے تھے کہ وہ باوضو ہو کے حلال کرتا تھا. اس کے علاوہ کون کیا کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، لہذا ہم ایسے سمجھتے تھے کہ باقی سارا گوشت تو حرام ہی ہوتا ہے، بالکل نہیں کھاتے تھے. اب ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ گوشت کہاں سے لیا؟ اس نے کہا جی یہاں قریب ایک کسائی ہے اس سے لیا. تو ہم نے دل میں نیت کر لی کہ چونکہ یہ اس کسائی سے نہیں آیا ہوا جو حلال یقینی کرتا ہے، اس لیے گوشت نہیں کھانا. اب نہ ہم سالن کھا سکتے تھے، نہ پلاؤ کھا سکتے تھے، جو بنا ہوا تھا اس میں گوشت پڑا ہوا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں، ہم نے روٹی اٹھائی اور اس کو کہا کہ جی نمک لے آئے. وہ نمک لایا، نمک پلیٹ میں ڈال کے نہ نمک سے روٹی کھا لی، اور اس کو بڑی تسلی دیتے رہے، احمد خشان تو تو ہمارا دوست ہے نا، ہم تو ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست ہیں، بہت محبت ہے، فلاں ہے، اور ہم نے تو پوری دو روٹیاں کھا لی ہیں. دو روٹیاں نمک سے کھا کے اٹھ گئے اور اس کو کہا کہ اچھا ہم جا رہے ہیں. خیر ہم تو واپس آ گئے. بعد میں جب اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جی میرے مہمان چلے گئے، اور بیوی نے آ کے دیکھا تو دسترخوان پہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا. اس نے کہا کہ انہوں نے میرے ہاتھ کا پکوا کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو نمک سے کھانا کھا کے چلے گئے. اب بیوی بیچاری رو رہی ہے، یا اللہ میں اتنی گناہگار ہوں کہ میرے خاوند کے دوست آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا ہی پسند نہ کیا. احمد خشان نے بعد میں ہمیں بتایا بھی صحیح، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی تھی، آپ کی روٹی پکاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بھی جلا لیا. اب ہم نے ان کو روتا چھوڑا اور سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا اعلی کام کیا کہ ہم نے کوئی مشتبہ چیز نہیں کھائی. پھر ہمارے شیخ نے ہمیں انسانیت سکھائی. ایک مرتبہ حضرت سید حسین شاہ رحمت اللہ کے پاس جانا ہوا تو حضرت کو ایک صاحب نے دعوت دی، حضرت آپ میرے یہاں کھانے پہ تشریف لے آئے. حضرت نے قبول فرما لی. اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت میرا نام لے کر کے ان کو بھی ساتھ لے آئے. حضرت نے کہا اچھا یہ بھی آ جائیں گے. چنانچہ دعوت کے دن میں بھی گیا، حضرت بھی تھے، اور ایک حاجی اعلی صاحب حضرت کے بہت مستند خلیفہ تھے، بزرگ تھے، وہ بھی ساتھ تھے. اب تین بندے دعوت پر ہم گئے. وہ بندہ حضرت کا بہت پرانا خادم تھا. اس نے کیا کیا کہ اپنے کچن کے ساتھ دسترخوان لگا دیا، کچن کے دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا. اب پردے کے پیچھے اس کی بیوی جو تھی وہ سالن کا برتن نیچے رکھتی اور وہ وہیں سے اٹھا کے دسترخوان کے اوپر رکھ دیتا. ہم نے کھانا کھانا شروع کیا تو کھانا کھا لیا. ایک چیز میں نے عجیب دیکھی کہ جب بھی سالن رکھا جاتا تو میں جلدی سے سالن پلیٹ میں ڈال لیتا اور پھر دوسروں سے پہلے کھا لیتا. اور جب میں کھا لیتا تو وہ صاحب خانہ میری پلیٹ میں اور ڈالنے لگتے. اب جب اور ڈالنے لگتے تو میں کہتا نہیں 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 نہیں، بس مجھے اور نہیں چاہیے، اور نہیں چاہیے. وہ ڈال دیتے. اب وہ ڈال دیتے تو پھر مجھے بھی کھانا پڑ جاتا تو میں اس کو پھر کھا لیتا. ایک دفعہ بھی ہو گیا اور دوسری دفعہ بھی ہو گیا. ایسا شیخ کی توجہ کی برکت تھی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی یہ میں کیا کر رہا ہوں. ابھی تو میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، اور پھر اگر وہ ڈال دیتا ہے تو میں کھا بھی لیتا ہوں تو یہ تو غلط کام ہے. تو اب میں تھوڑا سنبھل گیا اور وہ جو تیز کھانے کی عادت تھی نا میں نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا. اب مجھے کئی باتیں کھلیں کہ جب میں کھانا ذرا دیر سے ختم کرتا تو حضرت شاہ صاحب کی باری پہلے آ جاتی. ان کے پلیٹ میں کھانا ختم ہوتا تو وہ حضرت شاہ صاحب کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا. تو شاہ صاحب جتنا وہ ڈالتا اس میں سے کچھ کھا لیتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے. اب اس طرح ہوتا رہا. ایک دو دفعہ کے بعد اس نے آئس کریم کھلانی شروع کر دی اور اللہ کے بندے نے کوئی تین چار قسم کی آئس کریمیں منگائی ہوئی تھیں. پہلے ایک آئس کریم کھلائی پھر دوسری کھلائی پھر تیسری کھلائی. اب میں تھوڑی ڈالتا اور آہستہ کھاتا اور دیکھتا کہ شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں. چونکہ مجھے سیکھنا تھا ان سے تو شاہ صاحب تھوڑی سی ڈلواتے اور وہ کھا لیتے خاموشی کے ساتھ. جب صاحب خانہ کہتا کھائیں تو حضرت تھوڑی سی اور کھا لیتے تھے اس کا دل خوش کرنے کے لیے. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ شاہ صاحب کا بھی پیٹ بھر گیا. اس نے کہا کہ حضرت اور آئس کریم کھائیں. جب اس نے کہا نا کہ حضرت اور آئس کریم کھائیں تو حضرت شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بھائی دل تو چاہتا ہے آپ کے کہنے پہ اور بھی کھاؤں مگر کیا کروں اب میرا پیٹ بھر گیا جگہ نہیں ہے. اتنی عاجزی سے حضرت نے یہ بات کی کہ اس بندے نے رونا شروع کر دیا. اس دن مجھے احساس ہوا کہ دیکھو اللہ والے دوسرے کے دل کا کتنا خیال کرتے ہیں. انکار ہم نے بھی کیا تھا لیکن بندے کو دکھ سے رلایا تھا. انکار شاہ صاحب نے بھی کیا مگر اتنے پیار کے ساتھ کہ وہ بندہ روتا رہا اور حضرت سے معافیاں مانگتا رہا اور حضرت کو دعائیں دیتا رہا. پھر احساس ہوا کہ ہم یہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جس میں کہ دوسروں کے دل دکھتے ہیں یہ نقصان زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی وہ جو ایک یعنی ضد والی زندگی تھی نا اس کو چھوڑ دیا اور پھر دوسروں کی رعایت کرنی شروع کر دی. ورنہ اس سے پہلے تو بالکل رعایت نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث میں رعایت کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کوئی مشتبہ چیز نہ کھائیں مگر اس میں اتنا نہ آگے بڑھ جائیں کہ ضدی بن جائے انسان اور دوسروں کے دل دکھاتا پھرے اور اس کو کچھ سمجھے ہی نہ. یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ. دین سراسر خیر خواہی ہے. قلنا صحابہ کرام نے پوچھا لمن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کی. قال للہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی. ولی کتاب ہی اللہ کی کتاب کی خیر خواہی. ولی رسول ہی اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی. ولی ائمت المسلمین وعامتہم اور تمام مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی. تفصیل بتا دی. تو اللہ تعالی کی جو خیر خواہی ہے اس سے مراد یہ کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور زندگی کے تمام امور میں اللہ کے احکام پر عمل کریں. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے. اس کا ہمارے اوپر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اس لیے توحید بہت اہم ہے. جو بندہ توحید کے اوپر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی باقی سب غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور اگر شرک کرے گا تو شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے توحید ایک دھوبن نے سکھائی. تو کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے. فرمانے لگے کہ میں ایک رات اپنے گھر کی چھت کے اوپر عبادت کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمسائے میں بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے اونچا بول رہی ہے. میں نے جب غور سے سنا تو بیوی اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے میں نے اس گھر میں غربت برداشت کی پھٹے کپڑے پہنے فاقہ برداشت کیا جو مشکل آئی میں نے تمہاری خاطر برداشت کی اور میں تمہاری خاطر اور بھی مشکلیں برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگر تو یہ چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے شادی کر لے تو مجھ سے تیرا یہ کام برداشت نہیں ہوتا، پھر میں تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو حسن حسین ہم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت ہے، وہ خاوند کی خاطر اتنی قربانیاں دے دیتی ہے مگر کہتی ہے کہ تم میری محبت میں کسی اور کو شریک مت کرو، اگر تم کسی کو شریک کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کرے. اس لیے شرک سے بچنا چاہیے اور باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرما دیتے ہیں. ہمارے استاد مولانا خلیل احمد صاحب تھے یہاں کے، جنہوں نے تفسیر پڑھائی، وہ اکثر ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ بتاؤ کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو خاوند خوش ہو جائے گا؟ ہم کہتے تھے نہیں. کہتا تھا کب خوش ہوگا؟ ہم کہتے تھے جب وہ کہے گا، جب وہ کہے گی نا میں آپ ہی کی بیوی ہوں تب خوش ہوگا. کہنے لگے یہی توحید ہے. یہ جو ہے نا کہ بیوی خاوند کو کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، اسی کو توحید کہتے ہیں کہ بندہ کہے اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. یہ جو نقطہ لگ جاتا ہے نا میں آپ کا بھی بندہ ہوں، اللہ کو یہ نقطہ گوارا نہیں ہے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، یعنی محرم کا لفظ تھا، ایک نقطہ لگا تو محرم کیا بن گیا؟ مجرم بن گیا. ایک نقطہ، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک نقطہ جو لگتا ہے وہ شرک کا نقطہ ہے اور اللہ کو یہ کبھی پسند نہیں، اس لیے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک مت کیا کرو. پھر کتاب اللہ کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ انسان اللہ کے قرآن کی احکام کو جو ہے اس پر عمل کرے اور اس کو سیکھے، اس کے حقوق ادا کرے. ائمۃ المسلمین کی نصیحت ان کی پیروی کرے اور ان کو مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے. عامۃ المسلمین کی نصیحت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے اندر خیر خواہی کا جذبہ اتنا بھرا ہوا تھا، ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ تھا. چنانچہ ایک صاحب تھے، ان کو گھوڑا خریدنا تھا، وہ بازار گئے اور ایک گھوڑا انہوں نے پسند کر لیا. گھوڑے والے نے قیمت مانگی 3000 درہم، میں اپنی طرف سے قیمت بتا رہا ہوں، کچھ قیمت مانگی، فرض کرو 3000 درہم. انہوں نے پیسے دے دیے، گھوڑا لے آئے. اب جب ان کے بھائیوں نے گھوڑا دیکھا تو کہا یار بڑا اچھا گھوڑا مل گیا ہے، اور 3000 تو بڑی کم قیمت ہے، یہ تو 4000 کا بھی مل جاتا تو بڑا اچھا تھا. اب انہوں نے سن لیا کہ میرے بھائیوں نے اس کی قیمت 4000 درہم لگائی. اب اگلے دن 1000 درہم اور اپنے گھر سے لے کے نا اس گھوڑے کے مالک کے پاس گئے، بھئی آپ کا گھوڑا 3000 کا نہیں 4000 درہم کی قیمت کا تھا، میرے بھائیوں نے یہی قیمت لگائی ہے، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے 1000 درہم اور لے لیں. پھر تھوڑے دنوں بعد گھر کے اندر کوئی تقریب ہوئی تو خاندان کے نوجوان اکٹھے ہو گئے. اس زمانے میں ہر نوجوان گھوڑ سوار ہوتا تھا. اب ان نوجوانوں نے گھوڑے کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی بڑا اچھا تجھے مل گیا، اور یہ تو اگر 5000 کا بھی مل جاتا تو بھی سستا تھا. اس نے 5000 کی قیمت سنی اور اگلے دن جا کر اس کو 1000 دے کے آئے، بھئی تو نے 3000 کا بیچا تھا مگر تھرڈ پارٹی نے قیمت زیادہ لگائی، لہذا میں تجھے 5000 بھی دیتا ہوں. چند دنوں کے بعد علاقے میں گھوڑوں کا مقابلہ ہوا. اللہ کی شان کا یہ گھوڑا بہت چیمپئن گھوڑا تھا اور یہ بھاگنے میں سب سے آگے نکل گیا، یہ جیت گیا. اب وہ تو چیمپئن گھوڑا بن گیا، تو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا جی بڑا اچھا گھوڑا ہے، بڑی اچھی نسل کا ہے، یہ تو 6000 کا مل جائے تو بھی کم ہے. اب جب 6,000 کی قیمت اس بندے نے سنی تو گھوڑے کے مالک کو جا کے 6,000 بھی دینے لگے. اس نے کہا بھائی میں تو بیچ چکا ہوں 5,000 کا. بھائی تجھے اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں تھا, جو مشک والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ 6,000 قیمت بننی چاہیے, میں نقصان نہیں کرنا چاہتا, یہ میری طرف سے قبول کر لیجئے. اس کو 6,000 بھی دے کے آ گئے. یعنی خیرخواہی کی یہاں تک جو ہے حد تھی کہ 3,000 میں جو چیز خریدی اس کی قیمت 6,000 پے کر کے آئے. آپ نے ایسی خرید و فروخت کبھی سنی؟ آج تو مالک چاہتا ہے کہ گاہک پیسے دے کے چلا جائے, چیز نہ لے جائے, اور گاہک چاہتا ہے کہ مالک پیسے نہ لے, چیز میں لے جاؤں. مگر جو خیرخواہی تھی وہ کچھ اور چیز تھی. ہر وقت دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ رکھے, اس کا بھلا سوچے, برا نہ سوچے, اچھا سوچے کہ میں دوسرے کا جتنا اچھا کر سکتا ہوں اتنا اچھا کروں. جو بندہ دوسروں کے بارے میں بھلی سوچ رکھے گا, اچھی سوچ رکھے گا, وہی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن حضرت جا رہے تھے, وہ کہیں مل گیا. اور اس نے خوب سنانی شروع کر دی, آپ ایسے ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں. حضرت خاموشی سے اس کی بات سنتے بھی رہے, چلتے بھی رہے. وہ اپنی دل کی بھڑاس نکالتا رہا, حتیٰ کہ آگے بستی آ گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا کہ آپ آگے چل کیوں نہیں رہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں, اگر وہ دیکھ لیں گے نا کہ تم میرے ساتھ اونچا بول رہے ہو تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہاری پٹائی کریں گے. تو میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ تم نے جو کہنے کہہ لو, میں سن لوں, پھر میں اس میں آگے جاتا ہوں. تو اس نے جو تھوڑا بہت کہنا تھا کہہ لیا, پھر خاموش ہو گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, اچھا آپ نے جو بات کرنی تھی کر لی, اب میری بات سنیں. اس نے کہا جی. فرمانے لگے دیکھو, میں اگر اپنے شاگردوں کو بتاؤں نا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو تو وہ تمہیں ابھی اس کا جواب دے دیں گے, تمہاری ایسی ٹھکائی کریں گے کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, میں ایسا نہیں کروں گا. اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وقت کا بادشاہ میرا بڑا معتقد ہے, جو میں کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے. اگر میں اس کو شکایت لگاؤں کہ اس بندے نے مجھے یہ باتیں کہیں تو وہ تمہیں پکڑوائے گا, جیل میں ڈلوائے گا اور تمہیں درے لگوائے گا, مگر میں بادشاہ کو بھی شکایت نہیں کروں گا. اور چونکہ تم نے میرا دل دکھایا ہے بے بنیاد الزام لگا کے, اگر میں چاہوں تو قیامت کے دن میں تمہارے اوپر مقدمہ کروں گا اور اس کے بدلے تمہاری نیکیاں مجھے مل جائیں گی, تم نے میری دل آزاری کی. مگر میں قیامت کے دن تمہارے اوپر مقدمہ کر کے تمہاری نیکیاں بھی نہیں لوں گا. وہ بندہ حیران ہو گیا. پھر فرمانے لگے, اچھا ایک بات اور بھی سن لے. اس نے کہا جی. فرمانے لگے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر رحم فرما دیا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا, میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. جب امام صاحب نے یہ کہا, آدمی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, قدم پہ پڑ گیا, حضرت مجھے معاف کر دیجئے, مجھے کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا تھا. تو ہمارے اکابر اس طرح دوسروں کے خیرخواہ ہوتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی خیرخواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں, باو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے چمبے کی بوٹی, بہت مشہور کلام ہے ان کا, عجیب کلام ہے. وہ فرماتے ہیں, جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں ہو. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلی کو اور کچھوں کو رب مل جاتا, وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں, ان کو رب مل چکا ہوتا. یہ نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں ہوں, یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں ہوں. ایک بھیڑ ہوتی ہے, سسی کی بھیڑ کہتے ہیں اس کو، عجیب، پورے جسم پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں مگر سر کے بال اس کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے منڈا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر سر منڈانے سے رب ملتا، اس بھیڑ کو رب مل چکا ہوتا، وہ تو ہوئی سر منڈی ہوئی ہوتی ہے. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑی چھیاں ہوں. اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ رات کے وقت آواز نکالتا رہتا ہے، پوری رات آواز نکالتا ہے، اس کو کال کڑچی کہتے ہیں. کہ کال کڑچی کو رب مل جاتا وہ تو پوری رات اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں ہوں. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں ہوں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں ہوں. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے بھیلدا داندا کھسیاں ہوں. اور اگر پاک دامنی کے زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خصی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا، وہ تو اپنی مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. پھر آخر پہ فرماتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں نوں، کہ باو سلطان اگر رب ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو رب ملتا ہے. جن لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں خیر خواہی جن کے دل میں ہوتی ہے، اللہ ان کو ملتا ہے، دوسرے بندے کو اللہ نہیں ملا کرتا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ویقیم الصلاۃ اور وہ نماز پڑھیں، ویؤتوا الزکاۃ اور وہ زکات ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ تین کام کریں اَسَمُوا مِنِّي تو ان کے جان مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اور ان کے دلوں کا حساب تو اللہ کے حوالے ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے تین باتیں بتائیں، جو بندہ کلمہ پڑھے، جو بندہ نماز پڑھے اور زکات دے، جو تین کام کرتا ہو نا تو اس کے ساتھ نہیں لڑنا. اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے کہ وہ اللہ کے حکم کو کیوں نہیں پورا کرتا. اور اگر کوئی بندہ دکھاوا کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے، اللہ اس کا حساب لے گا قیامت کے دن. ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یا دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے یا زکات دے رہا ہے. اگر کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، نہیں لڑیں گے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حج کے مسائل بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے حج کے مسائل بتا دیے کہ حج فرض ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ حج کرے. تو وہ بندہ پوچھنے لگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا، خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں وہ کرتے رہو اور بے جا باتیں مجھ سے نہ پوچھا کرو. اگر میں تمہارے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اور بنی اسرائیل والوں پر اس لیے مشکل بنی کہ وہ انبیاء سے بے جا سوال پوچھتے تھے اور ایک چیز کی تفصیل آگے کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا. چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کریں، ان کو چاہیے تھا کہ گائے ذبح کر دیتے، بات پوری ہو جاتی. وہ پوچھنے لگے اچھا گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر رنگ بھی بتا دیا, صفراء افاقع لونها تسر الناظرین, ایسا رنگ ہونا چاہیے. اگر نہ پوچھتے تو کوئی گائے بھی اگر ذبح کر دیتے تو شرط پوری ہو جاتی. وہ پوچھتے گئے اور اللہ تعالیٰ آگے ان کے اوپر جو ہے پابندیاں لگاتے گئے, اس رنگ کی ہو, ایسی ہو, ایسی ہو. اب ان کو مشکل پڑ گئی اس گائے کو ذبح کرنے میں. اللہ فرماتے ہیں فذبحوها وما كادوا يفعلون, ذبح تو انہوں نے گائے کو کر دیا, ان کا دل نہیں چاہتا تھا اس گائے کو ذبح کرنے کے لیے. تو اس امت کو منع کیا گیا کہ نبی علیہ السلام جب کوئی بات بتائیں تو اس کے اوپر عمل کریں, اور اگر کوئی بات نہ کہیں تو کھود گرید نہ کریں, اپنے اوپر مشکل نہ بنا لیں. اسی لیے سلوک میں بھی سالک کو یہ کہا جاتا ہے کل میت بین یدی الغسال, کہ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں اس طرح رہے جس طرح مردہ کسی غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ دسویں حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, کہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ نے مومنین کو وہی حکم دیا, بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, جس کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا. اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو یہ حکم اللہ نے رسولوں کو دیا تھا, اور یہی حکم اللہ نے ہماری اس امت کو بھی نبی علیہ السلام کے راستے سے دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیک عمل کو پاکیزہ چیز کھانے کے ساتھ بڑے تعلق ہے. جو بندہ حلال کھائے گا اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی, جو حرام کھائے گا یا مشتبہ کھائے گا اس کو نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملے گی. آپ دیکھیں فرض نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے, تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنی مشکل ہوتی ہے, پردے کا اہتمام کرنا مشکل ہوتا ہے, نیکی تلاوت کرنی مشکل ہوتی ہے. کیوں مشکل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پیٹ میں حرام ہوتا ہے, لہذا بندہ کیسے نیک عمل کر پائے. تو حرام کی وجہ سے اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے بندے سے. اور جو بندہ یہ چاہے کہ میں نیک عمل کروں گا اس کو چاہیے کہ وہ حلال کی پابندی کرے. حلال کھانا پیٹ میں جائے گا, اس سے جو گوشت بنے گا اللہ اس کو اطاعت کی توفیق دیں گے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. ثم ذکر الرجل, پھر ایک بندے کا تذکرہ کیا, یطیل السفر, طویل سفر کر کے آیا, اشعث اغبرا, کہ جو گرد آلود تھا اور اس کے بال پریشان تھے. یعنی ایک مسافر سفر کر کے آیا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. یمد یدیہ للسماء, اس نے اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دیے آسمان کے سامنے, اور وہ مانگ رہا تھا یا رب یا رب, اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. وَمَطْعَمَهُ حرام, جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا. وَمَشْرَبَهُ حرام, اور اس کا پینا بھی حرام کا تھا. وَمَلْبَسَهُ حرام, اور اس کا لباس بھی حرام کا تھا. وَغُذِيَ بِالْحَرَام, اور حرام کی اس نے غذا کھائی ہوئی تھی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ, اب اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگر مسافر بندہ جس کے بال پریشان ہوں اور غبار آلود ہوں وہ اللہ کے گھر پہنچ کے دعائیں مانگتا ہے رو رو کر اور یا رب کہتا ہے, تو اللہ کے معبود نے فرماتے ہیں جب اس کا لباس بھی حرام کا, غذا بھی حرام کی, اور تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ حلال کا اہتمام نہیں کرتے ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں. اور آپ غور کریں تو آج اکثر لوگوں کو یہی شکوہ ہے, یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بھئی دعا قبول نہ ہونے میں کسی اور کا قصور نہیں ہے, ہم الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. اگر دیکھیں گے تو ہم غور کریں تو ہم خود ہی حلال کا اہتمام نہیں کرتے. ہمیں تو خیال ہی نہیں ہوتا کہ کھانے والی چیز کا خیال رکھنے یہ حلال کی ہے یا نہیں, بس ہمیں تو مل جانی چاہیے. نہیں دکھال کرتے یہ یتیم کا مال ہے، نہیں یاد کرتے کہ یہ بہن کی جائیداد کا حق ہے، بس اپنی مرض اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور مال پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی چند دن ہوئے چند بھائیوں کے درمیان تجارتی تقسیم ہوئی، تو ایک بھائی نے جس کے بیٹے زیادہ تھے زیادہ پیسے اپنے کنٹرول میں لے لیے. تو وہ بھائی پریشان تھا کہ میرا بھائی ویسے تو دیکھنے میں نمازی ہے، سارا کچھ ہے، مگر اس نے میرے حصے کا مال زبردستی مجھ سے لے لیا ہے. میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے تو اللہ تمہیں رزق پہنچائے گا، تمہارا بھائی اس کو ہتھیا نہیں سکتا، اگر وہ چھتیا لے گا اللہ اور طریقے سے بھیج دے گا، تو تمہیں تمہارا رزق مل کر رہے گا، پریشان مت ہو. اس کو تسلی ہو گئی. پھر میں نے اسے کہا کہ اچھا اب دیکھنا، اگر تمہارے بھائی نے تمہارے مال پہ ناجائز قبضہ کیا ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کی اولاد اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. چند دنوں کے اندر اس بھائی جس نے مال پہ زیادہ قبضہ کیا تھا اس کے بچوں نے نمازوں میں کوتاہی اور باپ کے آگے جو ہے نا وہ بولنا اور بدتمیزی کرنا، یہ ساری باتیں شروع ہو گئیں. حرام اس کے پاس آیا اور اس کے بدلے اس کی اولاد اس کی نافرمان بن گئی. تو جو لوگ رشوت کا پیسہ حرام کا پیسہ کما لیتے ہیں وہ پیسہ تو گھر لے آتے ہیں، لیکن اگر اس کے بدلے اللہ ان کی اولاد کو نافرمان بنا دے تو انہوں نے کون سا نفع کمایا؟ اگر اس کے بدلے اللہ ان کی بیوی کو بد کردار بنا دیں تو انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ نقصان ہی اٹھایا نا اپنا. تو اس لیے حرام سے بہت بچنا چاہیے، دھکے دینے چاہیے حرام کو. بھئی ہمارے قریب کیوں آ رہا ہے؟ آپ دھکے دیں گے اللہ آپ کو اس کے بدلے حلال دے گا. چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، تو وہ ان پڑھ مگر کاروباری تھے، اپنا واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے حضرت میں نے ایک بندے کے ساتھ کام کیا اور اس نے میرے 3 کروڑ روپے کھا لیے. اب 3 کروڑ روپیہ بڑی رقم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے اس پہ بڑا غصہ کہ میں پولیس کو رپورٹ درج کرواؤں گا، مقدمہ کروں گا اور میں اس کو خوب سزا دلواؤں گا. کہنے لگا سزا دلوانے کے چکر میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے انہیں بتایا کہ حضرت میرے 3 کروڑ اس نے دینے ہیں اور یہ دبا کے بیٹھا ہے، تو آپ جو ہے اس کو سمجھائیں یہ میرا حق دے دے. ان بزرگوں نے اس کو سمجھایا تو اس نے بہانہ پیش کیا، میری یہ مجبوری یہ مجبوری یہ مجبوری. اب وہ بزرگ بھی بڑے حیران، کہنے لگا کہ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار میں لاس ہو گیا، میں نہیں دے سکتا 3 کروڑ، تو آپ اس کو 3 کروڑ معاف کر دو. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی کرنے والی بات ہے کہ 3 کروڑ روپے اس کو معاف کر دیں؟ مگر میرے دل میں ان بزرگوں کا احترام تھا تو میں نے ان کو کہہ دیا جی ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں. جب میں نے کہا نا کہ میں اس کو 3 کروڑ روپیہ معاف کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگے اچھا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ. انہوں نے میرے لیے دعا کر دی. کہنے لگے حضرت سچی بات ہے، میں نے اس بندے کو 3 کروڑ روپیہ معاف کر دیا، اللہ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت دی، میں اس وقت 900 کروڑ روپیہ کا مالک ہوں. 3 کروڑ روپیہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا اور اللہ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ 900 کروڑ کے کاروبار کا میں خود مالک موجود ہوں. تو ہم اگر حرام کو دھکا دیں گے اس کے بدلے اللہ ہمیں حلال عطا فرمائیں گے، ہم بھوکے نہیں مریں گے. جو رزق اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ ہم تک پہنچ کے رہے گا. اور رزق کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں نہیں کہ چور ڈاکو اس کو چوری کر لیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی چوری نہیں کر سکتا. اللہ جس کو رزق پہنچانا چاہیں اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ اس کو رزق پہنچا کے رہتے ہیں. تو جب رزق ہمیں پہنچنا ہے اور ذمہ اللہ نے لیا، ہم کیوں رشوت کا پیسہ لیں یا دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ برا 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 کریں اور ان سے پیسہ ہتھیانے کی کوشش کریں. اللہ پہ توکل رکھنی چاہیے. اس لیے رزق کے طلب کرنے میں جمال ہونا چاہیے. اجملو فی الطلب. اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالی حلال کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا احمدی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس آئے اور 40 دن میرے ساتھ قیام کرے اور پھر وہ چیز کھائے جو میں بتاؤں, کیونکہ ان کو کشف ہو جاتا تھا چیز کے اندر حرام یا مشتبہ چیز جب کوئی ہوتی تھی, وہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس کی بیع ٹھیک ہے اور اس کی بیع ٹھیک نہیں ہے, تو فرماتے تھے کہ اگر وہ 40 دن میرے کہنے کے مطابق کھانا کھائے اور 40 دن میرے پاس رہے تو 40 دن میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کے سینے میں نسبت کا نور عطا فرما دیں گے. تو 40 دن حلال کی پابندی کرنے سے اگر اللہ تعالیٰ نسبت کا نور دے دیتے ہیں تو بھئی یہ تو بڑا سستا سودا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آج نیت کریں کہ یا اللہ ہم حلال کھائیں گے اور جو مشتبہ یا حرام ہے اس کو دور کر دیں اپنے سے, وہ ہمارا نہیں وہ کسی اور کا ہے. نبی علیہ السلام نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اتب طعمتا کا کہ اپنے لقمے کو پاکیزہ کر لے تستجب دعوتوں کا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. یعنی اگر کوئی بندہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے لقمے کو پاکیزہ کر لے حلال کر لے, اس کے بدلے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال عطا فرمائے اور اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.